شادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چن کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاتن کتب اللہ له قراتن والقرات مثل احد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین اکرام، اس پروگرام میں بطور خاص سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور ان میں سے بھی کئی ایسے مسائل واقعی جو ہمیں زندگی میں درپیش بھی ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم جاننا بھی چاہتے ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو یا عام روزمرہ زندگی سے، معاملات سے ہوں، عبادات سے ہوں. تو آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی مسائل احکامات سیکھنے کو ملیں گے. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن رضا اتاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کرم؟ ماشاء اللہ. کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ دین میں توحید کا کیا مطلب ہے؟
دین میں عقیدہ توحید، اور توحید کہتے کسے ہیں، عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں اس کا معنی جب دیکھیں گے ڈکشنری میں، تو یہ مطلب ہوئے کہ کسی کو ایک ماننا.
ٹھیک.
تو توحید کا معنی بالکل واضح ہے، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک معبود ماننا، اس کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر یکتا ماننا، کہ جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی صفات ہیں، وہ کسی اور کی نہیں ہے، نہ وہ کسی کے جیسا ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے.
ٹھیک.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا کہ وہی معبود ہے، اس کو کہتے ہیں توحید. اور یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید و رسالت جو کہلاتا ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پر یہ بات تو بالکل واضح اور کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اور بالکل ہر جو مومن ہے اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اتنی بات تو بالکل واضح ہے. اب اس کے اوپر چند جو مخصوص فکر کے لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نظریہ توحید کو، عقیدہ توحید کو پیش نظر رکھ کر اور اس کو ایک طرح سے آڑ بنا کر اہل اسلام کے اوپر شرک و کفر کے فتوے بکثرت لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا اسی معنی کے اندر ہے کہ اس کی ذات کو یکتا مانا جائے، اس کو معبود تسلیم کیا جائے کہ وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید کی آڑ میں آپ انبیاء اور صحابہ، تابعین، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین، ان کی توہین کریں. تو بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو توحید کی آڑ کے اندر ان ذوات مقدسہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی شان کو گھٹا رہے ہوتے ہیں، اور سہارا یہ لیتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کے مقابلے میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کو معظم بنایا ہے، ان ہستیوں کو بلند و بالا بنایا ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس کو چند باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور چند باتوں سے روکا. ان میں پہلی بات جو ان کو ارشاد فرمائی, حکم فرمایا, وہ یہ تھے کہ فقط اللہ پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اتدرون, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی توحید کے معنی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ معبود صرف اللہ کو ماننا ہے, لیکن معبود ماننے کی آڑ کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا کہ دوسروں کی شان کے اندر کوئی کمی بیان کی جائے, بلکہ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اعلیٰ ترین منصب عطا کیا تھا رسالت کا, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیان ذکر فرما دیا. توحید کا معنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, اور اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کو بھی بیان فرما رہے ہیں. تو توحید, اور پھر اس کے مقابل آتا ہے شرک.
ٹھیک,
تو شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا, کہ وہ عبادت کے لائق ہے, وہ عبادت کا مستحق ہے, یہ بات تسلیم کرنا, یا یہ کہنا کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ واجب الوجود ہے, وہ خود سے ہے, اس نے دوسروں, اس کی وجہ سے دوسرے وجود کے اندر ہیں, تو ایسی ذات کسی اور کو ماننا, یہ کتابوں کے اندر تعریف لکھی ہے شرک کی, یہ کتاب کی تعریف ہے جو شرک کی تعریف کی گئی ہے. کسی شخصیت کو, کسی ذات کو اپنا دستگیر مان لینا کہ وہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے, کسی ذات کو اپنا حاجت روا مان لینا, کسی ذات سے مدد کو طلب کرنا, کسی ذات کو پکارنا, ہرگز ہرگز اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کا نام ہے. آپ اگر سامنے والے کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں, آپ اگر سامنے والے کو پکار رہے ہیں, آپ کسی دوسرے کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں, تو یہاں پر آپ کے نظریے کو دیکھا جائے گا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ کا نظریہ اور عقیدہ اگر یہ ہے کہ سامنے والی ذات کو آپ معبود تسلیم کرتے ہیں, اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں, تو اس صورت میں یہ شرک ہو جائے گا. اب چاہے سامنے والے کو آپ بالکل سامنے بیٹھ کے پکاریں یا پیچھے سے پکاریں, آپ اس کو اس کی زندگی کے اندر پکاریں یا اس کی زندگی کے بعد پکاریں, آپ عام روٹین کی چیز مانگنے کے لیے پکاریں یا روٹین سے ہٹ کر مانگنے کے لیے اس کو پکاریں, اگر نظریہ یہ ہے کہ یہ میرا معبود ہے, میرا خدا ہے, کوئی سبب وسیلہ یہ نہیں ہے, تو پھر بندہ مشرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا حقیقی مالک اور حقیقی خالق ہے, اور وہی عبادت کے لائق اور وہی معبود ہے. تو جب اس کے برعکس عقیدہ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ شرک کی وادیوں میں جا پڑیں گے. لیکن اگر کوئی سامنے والے کو جس کو وہ پکار رہا ہے اس کو اپنا معبود نہیں سمجھتا, وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, اور میں اس سے جو مانگ رہا ہوں چاہے وہ میرے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ دنیا میں حیات رہے یا دنیا سے پردہ فرما گئے, عام روٹین کی چیز مانگ رہا ہوں یا اس سے ہٹ کر کوئی چیز مانگ رہا ہوں, باہر صورت جو کچھ ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملے گا, اور یہ صرف اور صرف سبب اور وسیلہ ہے. تو اس صورت میں اس کو کوئی شرک نہیں کہا جائے گا. شرک کی نفی یہاں سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کی مثل اسے سمجھا نہیں گیا. تو کسی کے دل کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ لوگ جب کسی ولی اللہ کو پکارتے ہیں, غوث پاک کو پکارتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں, تو آپ خدائی جو صفات ہیں اس کے اندر تسلیم کرتے ہیں. بھائی آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا
کہ خدا,
آپ کہاں سے ہم جو ہے وہ, یہ ہمارا عقیدہ آپ کیسے بیان کریں گے؟ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہمارے اسلاف بالکل تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر کے جا چکے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. ان تمام کی مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر ہوتی ہے, اسی کی طرف سے اصل مدد ہوتی ہے, اور یہ وسیلہ اور سبب بنتے ہیں. تو اس لیے توحید کی آڑ کے اندر کبھی بھی شرک کے فتوے لگانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی توہین کرنا,
یہ بالکل
انبیاء کے بارے میں, حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے بڑے, اور آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں افراد کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اس طرح کی گفتگو کر گئے کہ الاعیاذ باللہ, یہ بالکل یعنی جنگلی اور جاہلانہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر مقدس جو ذوات ہیں ان کی توہین کریں، بالکل کہیں کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔
ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ گفتگو کی، اور دین کے بنیادی آداب تو دین نے ویسے ہی بیسک سکھائے، اور پھر اللہ کے پیاروں کے ساتھ اور پھر اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اور ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا، ایک عامیانہ انداز میں گفتگو کرنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک عام لفظوں میں اس طرح کر دینا کہ جس سے سامنے والا بالکل ایک نارمل سمجھے کہ جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی اسے نارمل ایک عام انسان ہیں، حالانکہ نبی انسان ہی ہیں، نبی بشر ہی ہیں۔ نبی کی بشریت کا انکار یہ تو کفر ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کے بشریت کا قائل نہ ہو۔ مسلمانوں کا قیدا ایسا نہیں، الحمدللہ اہل سنت کے بھی بچہ بچہ یہی کہتے کہ انسان ہی تھے، بشری بن کر دنیا میں آئے ہیں، لیکن وہ عام بشر نہیں تھے، خیر بشر ہیں۔ ان کو تمام بشروں پر جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ انبیاء ہیں، پھر ان سے اوپر درجے فضیلت میں رسول ہیں، ان سے اوپر اولو العزم رسول ہیں، اور زیادہ مقام مرتبہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے۔ تو یہ چیزیں جب ذہن میں ہوں گی تو پھر جب اس طرح کی مفصل بات ذہن میں پوری، یہ عقیدہ جو ڈیٹیل آپ نے بیان کی ہے، تو پھر یہ وسوسے ہی نہیں آنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں جائیں، تو اس میں ہم اگر آیتیں پڑھتے جائیں، حدیثیں پڑھتے جائیں، تو خود اللہ ہی ان کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے بھی وہیں بھیج رہا ہے کہ اگر ان کے پاس آ جائیں اور وہاں آ کر استغفار کریں اور وہ بھی ان کی سفارش کر دیں۔ صحابہ کے عمل کو دیکھیں، کبھی بارش برسانے کے لیے، کبھی کوئی بیمار ہے تو شفا لینے کے لیے، ظاہری طور پر کسی کے پاس قرضے کو ادا کرنے کے لیے کھجوریں کم ہے تو وہ بھی وہاں حاضری دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو ظاہراً مدد بھی ہے تو وہ کئی اعتبار سے صحابہ کے یہ معمولات میں سے تھے، تو وہاں کبھی ان کو نہیں ہے کہ توحید کی یہ برخلاف ہے۔
مسئلہ وہی ہے کہ ایک جب آپ ذہن بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ منہ کو خون لگ جانا، تو اس طرح کا جب آپ کو شرک کا فتویٰ لگانے کا خون لگ جائے گا منہ سے، تو پھر تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں، باقاعدہ ایسے افراد کی آواز کان میں سنی ہے دیکھ کر کہ سالگرہ منانے تو کو شرک کہا گیا،
یعنی سالگرہ
منا شرک،
حالانکہ سالگرہ تو بیسک منائی وہ ولادت رہا ہے اور رب اسے پاک
ہے۔ ایسے افراد کہ اپنی کتابوں کے اندر سہرا باندھنے کو انہوں نے شرک لکھ دیا،
لو جی
اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے اسے لگائے گئے کہ جس کی الامان بالحفیظ، کیا کہیں اس کو۔ تو اصل یہی ہے کہ اگر قرآن و سنت کو مکمل طور پہ پڑھا جائے، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ اسلاف نے، بزرگوں نے اس حوالے سے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ عمومی ایک طرف کی بات بیان کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی بات کو بیان کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلاف نے دونوں جانب کی آیات اور احادیث کو پڑھا، سمجھا، اور پھر اس کے بعد عقیدے اور نظریے کو بیان کیا۔ آج یہ اچھلتا ہے کہ سوشل میڈیا پر، اور اچھل اچھل کے وہ ایک طرف کی روایتیں بیان کر کے کہہ دے گا جو جی یہ تو شرک کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور سننے والا ایک طرف سنے گا تو جھٹکا کھا جائے گا کہ واقعی یہ تو شرک والی بات ہو رہی ہے، بات تو صحیح ہو رہی ہے، لیکن پھر دوسری جانب کی احادیث پیش کی جاتی ہیں، جواب دیے جاتے ہیں علماء کی طرف سے، اور زبردست جواب دیے جاتے ہیں۔ تو جب دوسری حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں آج کی نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلاف بیان کر کے جا چکے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنے گا اور اس کا معنی یہ بنے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے رب کا جو ہے وہ قاصد بن کر آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے والا ہوں،
اور نسبت بھی اپنی طرف
اپنی ذات
میں دوں گا۔
تو اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک طرف کی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں تو یہ حکم آ رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، جبکہ دوسری طرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ قول ذکر کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہو الذی یتوفاکم، وہی موت دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے لیے بھی کہتا ہے کہ توفت ہو رسولنا، ہمارے رسول ان کو موت دیتے ہیں۔ تو دونوں آیتوں کا معنی کیا بنے گا؟ کہ بچے دینے والی ذات، حقیقی طور پر عطا کرنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ہے، جبریل امین ایک واسطہ بنے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں اور احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں. اگر دونوں طرفوں کی آیتوں کو احادیث کو پڑھ کے جب اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. اور میں پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں قدیم کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہیں اور ظاہر ہے کہ علماء ساری کی ساری باتیں وہ ہر طرح کی باتیں ہر شخص کو سمجھائیں یہ ضروری تو نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ ان کی علمی صلاحیت وہ ہوتی ہے کہ ہر بات کو وہ سمجھ سکیں. تو جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو وہ بات سمجھائی جاتی ہے, باقی جو نچوڑ ہوتا ہے, جو عقیدہ ہوتا ہے, جو بنیاد ہوتی ہے, وہ سب کو سکھا دی جاتی ہے.
ماشاء اللہ. اور اس کے حوالے سے علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھتے رہیں گے, دار اہل سنت کے ایسے کئی پروگرامز ہیں جن کے اوپر باقاعدہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے, استعانت کے حوالے سے, توسل کے حوالے سے الگ الگ شارٹ کلپس بھی ہیں. دار اہل سنت کے فیس بک پیج پر آپ جائیں یا دار اہل سنت کے باقاعدہ جو یوٹیوب ہمارا چینل ہے اس پر, دار اہل سنت کی ویب سائٹ پر ایسے آپ کو تحریری طور پر باقاعدہ فتاوی جات ملیں گے. تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے تو علم میں بھی فائدہ ہوگا اور عقیدہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا. بڑھتے ہیں کچھ سوالات کی طرف. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ ہر جمعے اور پیر کے دن قبرستان لوگ جو جاتے ہیں تو مختلف دالیں چاول یہ مکس کر کے قبروں پر ڈالتے ہیں, اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ رواج بہت ہے.
اچھا, یہ مخصوص علاقوں کے اندر رواج,
چونٹیوں کے لیے ہوگا. جیسے بعض لوگ تو ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو لوگ خاص طور پر پھول پتیاں اور اس طرح کی چیزیں لے کر جاتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں, اور یہ بھی ہے گاؤں دیہات میں اس طرح کی بھی یا کئی علاقوں میں ہوگا کہ یہ چونٹیوں کے لیے. تو اس طور پر
چونٹیوں کے لیے اتنی ساری چیزیں تو نہیں ہوتی عام طور پہ, چونٹیاں یا کیڑے مکوڑے اتنی ساری چیزیں کھاتے ہوں, یہ مشکل ہے. تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس کی کوئی حاجت ہے یا نہیں ہے, اور قبر پہ نہ ڈالیں اس کو, پھر قبر کے ارد گرد یا قبرستان کے قریب میں ڈال دیں, ورنہ تو چونٹیاں قبر کے اوپر آئیں گی.
بالکل ایسی حالت ہوتی کہ یہ کہ پھر چلنا دوسروں کے لیے بھی, کیونکہ جہاں یہ ہوتی تو وہی سب کچھ پھیل جاتے ہیں اور وہیں ڈھیر ان کا لگا ہوا ہوتا ہے.
تو اس کو نہیں ڈالنا چاہیے. دوسرا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا کا سارا وہ جو ہے وہ چونٹیاں اتنا لے جاتی ہوں, ان کے لیے تو ایک دانہ کافی ہوتا ہے,
اتنوں کے لیے کافی ہو جائے.
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ رقم ضائع جائے گی, ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ضائع جاتی ہوں گی. وہ گورکن آتا ہوگا جھاڑو لگا کے سب
پرندوں کو, پرندوں کو
ہاں, تو ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ جس کے ذریعے سے کسی کے پیٹ کے اندر جائے.
ٹھیک,
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی جو جانور ہیں وہ اسے کھا لیں گے, چڑیا کھا لے گی, کبوتر کھا لے گا, یا واقعی چینٹیاں کھا لیں گی, مرغی کھا لے گی, تو اس کو کھلا دیں آپ. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ ضائع ہو رہا ہے, تو پھر آپ اتنی ہی رقم کسی انسان کو صدقہ کر دیں تاکہ اس کے پیٹ کے اندر جائے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے عزیز کو اس کا فائدہ پہنچے گا.
سفر میں مغرب کی نماز کا کیا حکم ہے؟ قصر کے اعتبار سے بتا دیں, نماز تو پڑھنی سفر میں یا کسی حال میں, کہ سفر میں مغرب کی نماز,
مغرب ہو یا کوئی بھی نماز ہو, تو حکم تو یہی ہے کہ سفر میں نماز پڑھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز چھوڑ دیں, نماز آپ نے پڑھنی ہے. باقی شریعت مطہرہ نے اس بات کا ایک تخفیف کی ہے اور بندے کو سہولت دی ہے کہ ظہر, عصر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں اس کو دو دو ادا کر سکتا ہے, جبکہ سفر شرعی ہو, جتنی مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس کے مطابق وہ سفر ہو, تو پھر اس صورت میں قصر بندہ کر سکتا ہے. لیکن مغرب کی جو تین رکعتیں ہیں وہ مغرب تین ہی رکعت پڑھی جائیں گی, اس کے اندر قصر نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہاتھ کی انگلی پر چوٹ لگی جس کی وجہ سے ناخن کے نیچے خون جم گیا اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو گیا ناخن کا, لیکن چار پانچ دن کے بعد وہ خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکل گیا. انگلی میں درد باقی ہے لیکن اب خون تو نہیں آ رہا, لیکن بعض اوقات جب غور کرتے ہیں تو ہلکا سا پانی جو ہے وہ ناخن کے اطراف پہ آ جاتا ہے زخم سے نکل کر, تو کیا ایسی صورت میں یہ وضو کو توڑ دے گا؟
چوٹ اندرونی ہے اور ناخن سے ہی کوئی پانی رستے ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں.
لیکن ناخن کے اندر والے حصوں کو تو دھونا فرض نہیں ہے, تو اب کس طرح کی چوٹ ہے, ہو سکتا ہے اوپر کی طرف چوٹ ہو. اگر اوپر کی طرف چوٹ ہے جس حصے کو دھونا فرض ہے, وہاں سے پانی بہتا ہوا ایسی جگہ پر آتا ہے کہ جس کو دھونا فرض ہے, تو پھر اس صورت میں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور مثال کے طور پہ اندر ہے اور بہہ کر باہر کی طرف آ جاتا ہے جس حصے کو دھونا وضو یا غسل کے اندر فرض ہے, تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا, جبکہ وہ واقعی زخم ہو اور اس سے نجاست نکل کے بہی ہو, ورنہ پھر جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر اندر ہی خون رہتا ہے بالکل ناخن، جیسے بعض اوقات واقعی چوٹ لگتی ہے تو اندر کی طرف جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کے اندر سرخ رنگ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اندر کی طرف اگر ظاہر ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندرونی حصے کو دھونا تو فرض ہے نہیں، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اوپر کی طرف ہے جس کا دھونا فرض ہے اور اس حصے کے اندر کے جس کا حصہ دھونا فرض ہے وہاں اگر نجاست بہ کر آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا.
پٹی اگر ویسے ہی پٹی کی ہوئی ہے نارمل کسی بھی جگہ پہ زخم ہے، اور چاہے اسے وضو غسل میں جو بھی دھونے والی جگہ بھی ہیں، اب چاہے ہاتھ میں پنڈلی پہ کہیں بھی ہے، تو اب پٹی ایک بندھی ہوئی ہے تو اس پہ بھی یہ کیا ایک پٹی کر دی ڈاکٹر نے یا جس جہاں سے بھی ایک پٹی ہو چکی ہے تو یہاں سے بھی کوئی وضو ٹوٹنے کے احتمالات ہوتے ہیں خون رسنے کے یا کیا؟
ایسا ہے جسم کسی کا زخم لگا ہے ہاتھ کے اوپر، اب یہاں پٹی باندھ دی گئی اور اس کے زخم سے خون نکل کے نکل گیا اور پٹی کے اندر لگ گیا یا بہ گیا اس کے اوپر، تو صورت میں
یعنی اندر محسوس ہو گیا خون نکلا ہے یا کچھ ایسی چیز نکلی ہے
تو وہ وضو تو ٹوٹ جائے گا. اب رہا یہ کہ اس کو اتارنا ہے نہیں اتارنا، اس کے مسائل پھر الگ ہیں کہ وہ اتار کے دوبارہ باندھ سکتا ہے یا اتار کر اتارنے کی صورت میں اس کو تکلیف پہنچے گی یا کوئی دوسرا باندھنے والا موجود نہیں ہے کہ اس پٹی کو دوبارہ باندھ
لے گا،
تو پھر اس صورت میں وہاں مسا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے مسائل پھر جدا گانا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کے حوالے سے وہ اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. جی مزید سوال.
کچھ لوگ قبرستان کی جھاڑیوں سے شاخیں کاٹ کے قبر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جواب عنایت فرمائیں گے.
قبرستان کی جو گھاس خدرو جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جو خود بخود اگ جاتی ہیں تو وہ اپنا وہ قبرستان کی ہوتی ہیں، تو اگر وہ زائد ہیں اور اس کو ویسے ہی کاٹنا ہے، کاٹ کے اسے پھینکنا ہی ہے، تو کاٹا تو اسے جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی خشک جو جھاڑیاں ہوں اور اس طرح کے خشک جو چیزیں ہوں ان کو ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو تر گھاس ہوتی ہے، جو تر پھول ہوتے ہیں، اس کو قبر کے اوپر ڈالنا چاہیے. اور دوسرا، ہاں اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ جھاڑی وغیرہ جو ویسے ہی پھینکنے کی ہوتی ہے، اسے کاٹ کے ویسے ہی پھینکنا ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں، تو ایسی جھاڑیاں اس لیے کاٹی جاتی ہیں اور قبر پہ ڈالی جاتی ہیں کہ بعض اوقات کتے وغیرہ وہاں آ کر جو ہے وہ
نجاست
کر رہے ہوتے ہیں یا قبر کو کھود دیتے ہیں. تو اس لیے وہ گورکن بعض اوقات ایسی قبروں پر کہ جس کا دھیان رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو اگر وہ فارغ ہیں بالکل ویسے ہی کاٹ کے پھینکنی ہیں وہ جھاڑیاں، تو پھر تو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کسی کام آ سکتی ہیں تو پھر اس صورت میں اسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہوگی.
مزید.
مفتی صاحب سے احمد عرض کر رہا ہوں، سفر میں فرض نماز میں تو قصر ہوتی ہے، تو کیا سنت موقع معاف ہو جاتی ہیں یا ان کو پڑھنا بھی ویسے ہی ضروری رہتا ہے؟
یہ کافی لوگوں کو بعض اوقات وہ کہتے ہیں جب فرض آدھے ہو چکے ہیں تو سنت سرے سے ہی معاف ہو.
صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کے آثار جو ہیں وہ کتب کے اندر واضح طور پر موجود ہیں، جس میں وہ سفر کے اندر سنت قبلیہ وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو سفر میں سنت موقع یوں نہیں ہے کہ اسے پڑھ نہیں سکتے یا دیگر نوافل جو ہے اسے پڑھ نہیں سکتے، سنت غیر موقع کو پڑھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. سنت موقع وقت موجود ہے آپ کے پاس اور آپ افراد افری کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر اسے پڑھیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں. اور اسی طرح نوافل پڑھنے کے آپ عادی ہیں، سنت غیر موقع پڑھنے کے عادی ہیں یا عادی نہیں بھی ہیں لیکن وقت موجود ہے، فارغ ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی گاڑی چلے گی، تو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، تو اس وقت آپ یہ نوافل وغیرہ پڑھ لیں، اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا.
ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جہاں کہیں گے شریف بڑے سفر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں دو دن رہنا ہے، چار دن رہنا ہے، دس دن رہنا ہے، پندرہ دن نہیں رہ رہے ہیں،
جی
تو
مسئلہ ہی نہیں ہے پڑھنے کے اندر، تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی ناجائز و حرام تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے.
چھوڑنے کے بھی عام طور پہ تو سنت موقع تھا،
وہ تو چھوڑیں گے بھی نہیں. جب آپ بالکل سکون کی حالت کے اندر ہیں، قرار کے اندر ہیں، تو پھر تو آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے.
ٹھیک ہے. مزید ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اور
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوہ کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کا ایک دفعہ مہکے جانا ضروری ہے، چاہے وہ ایک دن ہی رہ کر آ جائے.
جی
اگر اس کا مہکا ہی نہ ہو تو، یا مہکا کسی دوسرے ملک میں ہو تو پھر کیا کرے گی؟
عدت ختم نہیں ہوگی.
جی تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے. عدت ایک وقت کا نام ہے، وہ بہر صورت گزرتا ہے. یعنی عدت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہوا یا اللہ نہ کرے اسے طلاق پڑ گئی، تو پھر اس صورت میں جو اگلا وقت ہوتا ہے جیسے ہی وقت اس کو طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو عدت کا وقت کہتے ہیں۔ اب پھر الگ الگ ہر ایک کی عدت ہوتی ہے، کسی کی 3 مینسز تک ہوتی ہے، کسی کے 3 مہینے ہوتے ہیں، کسی کے 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں، کسی کے لیے بچے کے پیدا ہونے تک ہوتے ہیں۔ وہ جو الگ الگ ٹائم بیان کیا گیا ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے عدت کا، یہ ہر صورت کے اندر گزرتا ہے۔ تو یہ جب گزرے گا تو عدت پوری ہو جائے گی۔ اب بیوہ ہے اور پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، وہ اس نے گزارنی ہے۔ تو یہ وقت گزر گیا، اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اب اس کے پورے ہونے کے بعد اس کو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اہتمام کرے، دعوت کرے، یا بھائی کے گھر پہ جائے، یا اس کو مسجد دکھائی جائے، یا وہ میکے میں ایک دن رہ کر آئے، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے،
اور بعض تو قبرستان لے جاتے ہیں،
یہ بھی غلط
ہے۔ یعنی اب شوہر کی قبر پہ چونکہ اس وقت نہیں گئے تو ابھی یہ لے،
نہیں نہیں یہ بھی غلط ہے بالکل۔ تو اس لیے فقط اتنا ہے کہ اب اس کے اوپر جو عدت کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں کہ زینت وہ اب کر سکتی ہے۔ اسی طرح پہلے اس کو منع تھا کہ وہ کسی بھی صورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی سوائے جو شدید مجبوری ہے اس کے، اب وہ پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی، باقی یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہو گیا کہ وہ کہیں جائے۔
ٹھیک ہے۔ اور عدت یعنی ٹائم ختم ہو، ختم ہو گئی، اب بالفعل ٹائم غروب آفتاب پہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سوالات باقاعدہ لوگوں کو بعض وقت پریشانی کا باعث بھی، اب رات کے ٹائم، اچھا شہری زندگی میں تو کہیں جانا بھی آسان ہے، گاؤں دیہات میں تو مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت کہ میکے جائیں اور وہ کہاں جائیں، تو سرے سے جب ضروری ہی نہیں ہے، نہ میکے والوں کو یہاں آنا کوئی ضروری ہے، تو ان چیزوں میں ہم خام خواہ یہ اپنے اوپر ایک اضافی چیز یہ ڈال لیتے ہیں۔ اچھا جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں جانا یا جانا نکلیں گے تو عدت ختم ہوگی، کچھ لوگ عدت شروع کرنے سے پہلے چند قدم چلا لیتے ہیں، میت کے ساتھ چلا لیے تاکہ اس کی عدت ویسے ہی ختم ہو جائے،
استغفر اللہ
ختم ہو جاتی ہے اس طرح۔
یہ صرف اپنے باتیں نکالی ہوئی ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے اس حوالے سے سوال کرنا چاہیے۔ ابھی بے تکی باتیں ہیں اور فضول کے جو ہے وہ ایک ہیلے بہانے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ عدت یہ وقت کا نام ہے، وہ ہر صورت گزرتا ہے، اس نے گزرنا ہے۔ اب اس کے برخلاف جو کام کریں گے تو اس میں گناہگار ہوں گے، توبہ کرنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی، لیکن عدت کا وقت یہ مسلسل گزر رہا ہے، وہ گزرتا رہے گا۔
ٹھیک، مزید سوال۔
سر میرا سوال یہ ہے، ماں باپ کی قبر کو چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
قبر کو چومنا،
ماں باپ کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو، چاہے وہ اللہ کے کسی ولی کی قبر ہو، ہمارا اس میں جو موقف ہے یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط یہی ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے۔ قبر کو سجدہ کرنا تعظیم کے طور پر یہ حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی قبر کو سجدہ کرے، اور الحمدللہ کوئی بھی سنی قبر کو سجدہ نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف ایک الزام ہے۔ تعظیم کے طور پر اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ اور چومنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، جس کو شارحین حدیث نے تفصیل کے ساتھ اسلاف کے اقوال کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے، صحابہ کے آثار کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے کہ چومنے کی جو حیثیت ہے، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک جو آداب زیارت قبور ہیں، یعنی کس طریقے سے قبر کے اوپر حاضری دینی ہے، اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قبر سے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر وہ کھڑا رہے۔ 4 ہاتھ کے فاصلے پر جب وہ کھڑا رہے گا تو اب چومنے کیا سوال ہی کیا پیدا ہوگا، یعنی جب اس نے دور کھڑا رہنا ہے تو دور کھڑے رہ کر وہ چومے گا کیسے؟ اس لیے احوت یعنی احتیاط والا طریقہ کار یہ ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے، لیکن اگر کسی نے چوما تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں لگے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے قبر کو چوما ہے تو اس کے اوپر سجدے کا حکم لگانا، یہ آپ مسلمان کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ جس کا کل بروز قیامت آپ کو حساب دینا پڑے گا۔
یعنی یہ قبروں کو چوم کے سجدہ کر رہا ہے،
سجدہ کر رہا ہے، یہ جو سجدہ کرنے کا حکم لگا رہے ہیں حالانکہ وہ قبر کو چوم رہا ہے۔ اور ہم اپنا موقف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک محتاط عمل یہ ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ قبر سے آپ نے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا رہنا ہے۔ جب آپ اتنے فاصلے پہ کھڑا رہیں گے تو قبر کو چومنے کا سوال پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی چومتا ہے تو اس پر بھی علماء کے اقوال موجود ہیں۔ شارحین حدیث نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس صورت میں اس کو گناہگار بھی نہیں کہا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نعوذ باللہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا چومنے کی بات یعنی میت قبر کو ہی, تو میت کے حوالے سے کیا, بعض اوقات میت ہے جیسے والدین میں سے کوئی ہے یا عام بھائی ہیں کوئی بھی اس طرح, تو
سنت مبارکہ ہے
میت کو چوم لیتے ہیں.
جی سنت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جسم رکھا ہوا تھا, پردہ فرما لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے, تو آپ نے چہرے کو کھول کے اس پر بوسہ دیا, تو بالکل اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ممانعت کی اور وجوہات
جو وجوہات ہیں وہ ہیں,
جن کی والد کے پیشانی کو کوئی بوسہ دے رہا ہے, والدہ کی پیشانی کو کوئی بوسہ دے رہا ہے, بھائی کی پیشانی کو کوئی بوسہ دے رہا ہے, اولاد کی پیشانی کو کوئی بوسہ دے رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
یہ سوال تھا کہ بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹے ہو گئے اور چھوٹی آپی اس کو سیٹ کر کے پہن سکتی ہے یا نہیں؟
چھوٹی آپی سیٹ کر کے, تو بھائی کے تھے نا وہ, تو چھوٹی آپی کیسے کیا
اب سیٹ کر کے وہ پہنے گی, تو اگر تو سیٹنگ ایسے ہی کر دیتی ہے کہ بالکل اس کا لک جو ہے وہ
بچیوں
والا ہو جاتا ہے, یعنی اس کا ڈیزائن اور سب کچھ, اب اس کو دیکھ کے کہا جائے کہ یہ بچی لڑکی کا لباس ہے, اب وہ پہنتی ہے, تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ لڑکی والا لباس پہن رہی ہے, لڑکے والا لباس نہیں پہن رہی. لیکن پھر آگے دوسرے مسائل اس کے الگ ہیں کہ اس کو
ملکیت
کس کی ہے, وہ اس کو الگ دیکھا جائے گا. اور اگر وہ لباس لڑکوں والا ہی ہے, خاص لڑکوں کے ساتھ ہے, اور اسے وہ پہن رہی ہے چھوٹا کر کے, جس کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ اس نے لڑکے کے لباس پہنے ہوئے ہیں, تو اگر تو بہت چھوٹی بچی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تو سیٹ کر نہیں سکے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑی بڑی بچی ہوگی, تو اس کا پہننا یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ اسے پہن سکے.
ناظرین کرام, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دارالعلوم اہل سنت میں اس طرح آپ یہی پروگرام یوٹیوب پر بھی دارالعلوم مدنی چینل کے اور اس پر باقاعدہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے دارالعلوم اہل سنت کے جو اپنے چینلز ہیں ان کے ذریعے آپ اس طرح کے شرعی مسائل اور شارٹ کلپس ہیں مفتیان کرام کے, وہ آپ ضرور سنیں, تو انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے غلام, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.